बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 64ویں آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehr.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. سامعین, آج منگل ہے, 10 آبان 1401 ہجری شمسی مطابق 6 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 1 نومبر 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے. اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران پیش کیا جائے گا, جس میں آپ گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائیں گے. پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام سماعت فرمائیں گے آئینۂ صحافت. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا ایران کے خلاف مغربی میڈیا کی پروپیگنڈا مہم کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا نور ایمان. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی دیر بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. یہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی سید حسین اختر رضوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. لیجیے سماعت فرمائیے بعض خبروں کی سرخیاں. پی ٹی آئی کا لانگ مارچ, سابق وزیراعظم کی تقریروں پر پاکستانی میڈیا کی تشویش. عمران خان فوج کو ماشاء اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, حکومت کا الزام. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح پر. صنعتی علاقے نریلا میں آلودگی کی سطح 571 اور کئی علاقوں میں 400 کے اوپر. اور ایران کی وزارت خارجہ کا بیان, 10 امریکی شخصیات اور 4 اداروں پر ایران میں بلووں, بدمنی اور دہشت گردی کی حمایت میں ملوث ہونے پر پابندی کا اعلان. لیجیے اب خبریں تفصیل سے, ملاحظہ فرمائیے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے باعث منگل کو عام تعطیل کر دی گئی. عمران خان کی قیادت میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہونے والا لانگ مارچ جاری ہے. عمران خان نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ رات میں لانگ مارچ جاری نہیں رکھا جائے گا, بلکہ جہاں رات ہوگی وہیں پڑاؤ ڈال دیا جائے گا اور دوسرے دن اسلام آباد کی جانب مارچ کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا. لانگ مارچ میں شریک پی ٹی آئی کے کارکنوں نے پیر کی رات گنجران والا میں گزاری اور منگل کو اسلام آباد کی جانب اپنے مارچ کا دوبارہ آغاز کیا. پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے باعث منگل کو گنجران والا میں جی ٹی روڈ کے اطراف کے سبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. اسلام آباد کی جانب پی ٹی آئی کا لانگ مارچ ایسی حالت میں جاری ہے کہ پاکستانی ابلاغیاتی ادارے اور ان سے وابستہ افراد مارچ کے دوران فوج کے خلاف عمران خان کے براہ راست حملوں پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستانی صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان نے اپنی لڑائی کا رخ پوری طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف موڑ دیا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ فوج کے خلاف ان کے الزامات فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے. پاکستانی میڈیا سے وابستہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران اور کارکن بھی نہیں جانتے کہ عمران خان کہاں جا کر رکیں گے. اسی کے ساتھ پاکستان کی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان فوج کو مارشل لا کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق منگل کو صبح 8:30 بجے دہلی میں فضائی آلودگی کی صورتحال انتہائی خطرناک نوٹ کی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کے علاقے نریلا میں ایئر کو کوالٹی انڈیکس کی سطح 571 ریکارڈ کی گئی، جبکہ کئی علاقوں میں سطح 400 سے اوپر تھی، جو انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی میں آلودگی بڑھ جانے سے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ دہلی اور اس کے مضافاتی این سی آر میں 3 دن سے اسموگ اور دھند کی گہی تہ دیکھی جا رہی ہے اور عنقریب اس سے راحت کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ دہلی سے ایک یہ خبر بھی ہے کہ جوتے بنانے کی ایک فیکٹری میں آگ لگ جانے سے کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ آگ جوتا فیکٹری کی پہلی اور دوسری منزل پر لگی۔ اس واقعے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ آگ لگنے کی وجہ آخری اطلاع ملنے تک نہیں بتائی گئی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے امریکہ کے 10 عہدیداروں اور 4 اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے پیر کی شام ایک بیان جاری کر کے کئی امریکی شہریوں اور اداروں کو اسلامی جمہوریہ ایران کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تہران کا یہ اقدام ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی قیادت کی کھلی مداخلت اور ایران پر عائد پابندیوں میں ان حکام اور اداروں کے براہ راست ملوث ہونے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں درج ہے کہ ان افراد کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی، اسلامی جمہوریہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت، ایران میں تشدد اور شورش پھیلانے کی ترغیب، دہشت گردانہ اقدامات کی ترویج، دہشت گردی کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کی سرگرمیوں اور کوششوں میں خلل ڈالنے اور ایرانی عوام کے خلاف اقتصادی دہشت گردی اور دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں ملوث پایا گیا ہے، لہذا ان افراد پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ مرکزی ایشیا میں دہشت گرد امریکی فوج سینیٹ کام کے دہشت گرد کمانڈر مائیکل کوریرا، سینیٹ کام کے ڈپٹی کمانڈر گریگوری گیلوٹ، عراقی کردستان کے شہر اربیل میں امریکی فضائی اڈے کے سربراہ اسکاڈ ڈیسرومیکس، فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے مالی اور اقتصادی مرکز کے چیف خان زاراتے، ایٹمی ایران کے خلاف نام نہاد اتحاد یوانی کے سربراہ مارک والس، امریکی نائب وزیر خزانہ والی اڈیمو، امریکی فضائیہ کی نوی کمان کے سربراہ الیکسی گرین کوئک، سائبر اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبے کی سیکورٹی میں امریکی صدر کی مشیر این نیو برگر، امریکی فوج کے سول اور نفسیاتی جنگ کے کمانڈر آئزیک جانسن، اور مالی اور دہشت گردی کے امور میں امریکی نائب وزیر خزانہ برائن نیلسن پر اسلامی جمہوریہ ایران نے پابندی عائد کی ہے۔ ایٹمی ایران کے خلاف اتحاد کے نام نہاد فاؤنڈیشن یوانی، امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے، امریکی فضائیہ کی نوی کمان اور امریکہ کا نیشنل گارڈ، وہ 4 ادارے ہیں جنہیں ایران نے پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ ایران اور روس کے تعلقات تاریخ میں بے مثال رہے ہیں اور یہ تعلقات مختلف شعبوں میں بخوبی فروغ پا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ماسکو میں ایران پریس کے نمائندے سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ ایران اور روس کے صدور کی مفاہمت کی بنیاد پر مختلف شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کے اجلاس میں مختلف اقتصادی و تجارتی شعبوں میں طے پانے والے اچھے اور اہم سمجھوتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایران اور روس کے مشترکہ اقتصادی تعاون کے کمیشن کا 16واں 2 روزہ اجلاس کمیشن کے ایرانی اور روسی سربراہوں کی شرکت سے ماسکو کی میزبانی پر پیر کو شروع ہوا۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے کہا کہ ایران اور روس علاقے کے 2 بڑے اور اہم ممالک ہیں جو مختلف شعبوں من جملہ ٹرانزٹ، توانائی اور زراعت نیز مختلف دیگر شعبوں میں وسیع گنجائش کے حامل ہیں اور ان شعبوں میں مشترکہ تعاون کی توسیع کے ذریعے دونوں ممالک اپنے خلاف پابندیوں کو مزید ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں ایران اور روس کے درمیان کئی اہم سمجھوتوں کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ شہریار افندی زادے نے بھی روس میں ایران پریس کے نمائندے سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور روس کے تجارتی اور اقتصادی تعاون کی توسیع میں ٹرانسپورٹ کا کردار خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمال جنوب کوریڈور ایک ایسا اہم کوریڈور ہے کہ جس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیے جانے پر ایران اور روس بہت زیادہ زور دیتے رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ شہریار افندی زادے نے کہا کہ ایران اور روس کے سمجھوتے کی بنیاد پر ہر سال 10 ملین ٹن اشیاء کی ٹرانزٹ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ٹرانسپورٹ کے سبھی طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روس اور آذربائیجان سے ایران میں ٹرکوں کا داخلہ ایک اہم موضوع ہے، اس لیے ایران اور روس کے درمیان ٹرانسپورٹ کا عمل جمہوریہ آذربائیجان کے راستے سے ہی انجام پاتا ہے۔ ایک تازہ واقعے میں فلسطینی مجاہدین نے جنین کیمپ میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ فلسطین الیوم نیوز ایجنسی کے مطابق فلسطینی مجاہدین نے غرب اردن میں واقع سالم نام کے علاقے میں اسرائیلی فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ کر دی، جہاں متعدد صہیونی فوجی تعینات تھے۔ یہ مجاہدانہ کارروائی پیر کی رات جنین کیمپ کے مضافات میں انجام دی گئی ہے۔ صہیونی ذرائع نے اس حملے میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوجیوں نے الخلیل کے شمالی مضافات میں واقع العروب کیمپ پر دھاوا بول دیا، جہاں فلسطینی نوجوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ صہیونی فوجیوں نے اس دوران فلسطینی نوجوانوں کو آنسو گیس اور براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل غاصب اسرائیلیوں کو مقبوضہ سرزمینوں کے جنوبی علاقوں اور غزہ میں فلسطینیوں کے مقابلے کا سامنا تھا، لیکن اب غرب اردن کا علاقہ بھی صہیونیوں کے خلاف ایک نئے محاذ میں تبدیل ہو گیا ہے، جہاں مسلح فلسطینی نوجوانوں نے صہیونیوں کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ یمن کے وزیر خارجہ نے سعودی اتحاد کو یمن کے تیل اور گیس کے ذخیروں کو لوٹ کھسوٹ کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے زور دے کر کہا ہے کہ سعودی اماراتی اتحاد نہ صرف یمنی عوام کے مسائل کو حل کرنا نہیں چاہتا بلکہ صورتحال کو مزید بگاڑنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران صنعاء ایئرپورٹ اور تیل بردار جہازوں کے مسئلے کو کسی حد تک حل کیا گیا تھا، جو کہ توقع سے کم تھا۔ ہشام شرف نے کہا کہ سعودی اماراتی اتحاد صورتحال کو جنگ اور امن کے بیچ لٹکائے رکھنا چاہتا ہے، جسے یمن کی نیشنل سالویشن حکومت مسترد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی حکومت صرف اس راہ حل کو قبول کرے گی جس میں یمنی عوام کے معاشی اور اقتصادی مسائل کا حل موجود ہو۔ انہوں نے سعودی اتحاد کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی ہمسایہ ملک کو دھمکاتے نہیں، لیکن یمن کے قدرتی ذخیروں کے لوٹ مار کی جانب سے خبردار ضرور کریں گے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے روس کو بین الاقوامی میدان سے ہٹانے کو ناممکن قرار دیا ہے۔ تاس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پیر کی رات سوچی میں آرمینیا اور آذربائیجان کے سربراہوں کی شرکت سے ہونے والے سہ فریقی مذاکرات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے بعد ممالک مختلف بین الاقوامی میدانوں سے روس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام ان کی بس سے باہر اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی ممالک اپنی پالیسیوں کو کچھ اس طرح سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف بین الاقوامی مسائل من جملہ قرہ کے تنازع کے حل سے متعلق روس کے کردار کو ختم کر دیں، جبکہ خود قرہ باغ کے مسئلے میں ان کی یہ پالیسی عملی طور پر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ ان کے ملک نے تنازعات کے حل سے متعلق ہر کوشش کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کہا کہ کیف کے بارے میں ماسکو کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور یوکرینی حکام خود مذاکرات سے گریزاں رہے ہیں۔ یوکرینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ روس نے یوکرین کی توانائی کی تنصیبات کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی علاقائی انتظامیہ کے حوالے سے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وسطی یوکرین میں واقع کریمچوک میں اہم بجلی گھر اور آبی مرکز اور اسی طرح جنوبی اوڈیسا نیز زاپوریجیا میں اور اسی طرح چرکاسی کے مرکزی علاقے کو روس نے اپنے میزائل حملے کا نشانہ بنایا ہے. ابھی تک ممکنہ نقصانات کے بارے میں رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ روسی حملے کے نتیجے میں 3.5 لاکھ گھروں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے. پانی کی سپلائی لائنیں بھی متاثر ہوئی ہیں اور ٹیلی فون کی لائنیں بھی منقطع ہو گئی ہیں. واضح ہے کہ کریمیا پل کو تباہ کیے جانے کے یوکرینی اقدام کے بعد روس نے یوکرینی شہروں اور بنیادی تنصیبات پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں.
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر رضوی. وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں.
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز ایک بیان جاری کر کے 10 امریکی عہدیداروں اور 4 اداروں پر پابندی عائد کی ہے. یہ اقدامات اسلامی جمہوریہ ایران جو انجام دیتا ہے، یہ بہت نادر اور نہ دیکھے جانے والے اقدامات ہیں جو امریکہ کے خلاف دنیا میں کسی ملک کی طرف سے جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں. ان شخصیات پر اور اداروں پر پابندی کی جو بنیاد بنائی گئی وہ یہ کہ ان لوگوں نے ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور جو حالیہ فسادات اور اسی طریقے سے ایران میں جو نام نہاد عناصر جو ہیں وہ بلبوں کی شکل میں کچھ فسادات کرنے میں کامیاب ہوئے، ان کو انہوں نے جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کی اور ان کے بیانات موجود تھے. میں اس بات سے ہٹ کر کہ یہ ایران کا اقدام جو ہے وہ امریکہ کی ان شخصیات کے حوالے سے، لیکن خود دنیا کی وہ سپر طاقت کے جس کے سامنے سب بچھے چلے جاتے ہیں، اور ایران یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایران نے مختلف مواقعوں پر امریکی شخصیات پر جو ہے وہ پابندی لگائی، حتیٰ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان پر بھی جو ہے وہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کا اعتراف کرنے کی بنیاد پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی. کیا کہیں گے آپ؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، عالمی سیاست میں اور بالخصوص عالمی سفارتکاری میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمز ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں جن کو بہت اہم شمار کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ بعض امور بظاہر بڑے ہلکے سے محسوس ہوتے ہیں، لیکن جب اس کو سفارتی پیرائے میں دیکھا جاتا ہے یا سفارتی عینک سے جب اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کے اثرات یا اس کے جو عالمی سیاست پہ جو اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں کہ جو عام آدمی جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف کوئی منفی اقدام کرتا ہے تو اس کو وزارت خارجہ میں طلب
کیا جاتا ہے. جی،
اب وزارت خارجہ میں طلب کرنے کا یہ مراد نہیں ہے کہ پولیس بھیجی جاتی ہے اور وہ ہتھکڑیاں لگا کے اس کو وزارت خارجہ میں لے کے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ اس کو جو نا میز پہ کھڑا کر کے جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا. بڑے احترام سے اس کو بلایا جاتا ہے، بڑی جسے کہتے ہیں باقاعدہ آؤ بھگت کی جاتی ہے، ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے، سب کچھ، لیکن اس کے ذریعے سے وہ پیغام یا وہ احتجاج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے،
یعنی ریکارڈ پہ لایا جاتا ہے،
اس کو ریکارڈ پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو بڑا منفی سمجھا جاتا ہے، یعنی فلاں ملک نے فلاں ملک کے سفیر کو جناب طلب کر لیے کہا ہے. اب بظاہر اس کو عام آدمی کے عنوان سے ایک بندے نے دوسرے بندے کو دفتر میں بلایا اور اس کو ایک لیٹر دے دیا، اگر اس کو اس نگاہ سے دیکھا جائے، لیکن سفارتی میدان میں جب اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ایک بڑا احتجاج یعنی ایک بھرپور احتجاج سمجھا جاتا ہے. پابندیوں کے عنوان سے بھی یہ جو بات کی جاتی ہے, اگرچہ اس کا جو خالق ہے وہ تو امریکہ ہے,
امریکہ
نے یہ روش شروع کی اور اپنی اس استعماری اور سامراجی ہیجمنی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس پہ میں پابندی عائد کر دوں گا تو اس کو پھر دنیا میں سانس لینے کا بھی موقع نہیں ملے گا اور وہ دنیا میں تنہا ہو جائے گا. اور بعض دفعہ ایسے ہوا بھی, بعض ممالک پہ جب امریکنز نے پابندی لگائی تو اس کے نتیجے میں وہ ملک سیاسی تنہائی کا شکار ہو گیا, اس کو عالمی اداروں میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی, عالمی بینکوں کے اندر اس کا جو لین دین کا سلسلہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا. بعض ممالک کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا, چونکہ جتنا انٹرنیشنل بزنس ہوتا ہے وہ ایل سیز کے ذریعے سے ہوتا ہے, اور ایل سی جو ہوتی ہیں وہ امریکن نے سرمایہ دارانہ نظام نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ تھرو امریکن بینک جو ہے اس کی ضمانت بنتی ہے. تو بہت بڑی بڑی بیمہ کمپنیز ایسے فلاپ ہو گئیں, ایسے ممالک جن پہ پابندی عائد ہوئی. تو یہ وہی نسخہ تھا کہ جو بعض دوسرے ممالک کے خلاف امریکہ استعمال کرتا رہا تھا اسے ایران کے خلاف استعمال کیا گیا. اور آج سے نہیں, یعنی انقلاب کی کامیابی سے لے کر یعنی 40-45 سال کا ایک عرصہ ہے کہ جس کے اندر امریکن نے یہ پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا. اور ان پابندیوں کے عنوان سے مختلف عالمی اداروں پہ اس کی مذمت بھی موجود ہے, یعنی بعض عالمی ادارے اور جسے آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ اس نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہوتی ہے, اس سے آپ کسی حکومت سے زیادہ اس ملک کے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن امریکہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو اس کی سامراجی, اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو کبھی یہ امید ہی نہیں تھی, یعنی یہ توقع ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی امریکہ پہ بھی پابندی لگا سکتا ہے. جی امریکی اداروں پہ پابندی ہو سکتی ہے, امریکی حکام پہ بھی پابندی ہو سکتی ہے, یہ وہ اپنے لیے ایک ناممکن تصور کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ اسے روس اور چین کے عنوان سے تھا کہ ان کے ہاں یہ ابھی تک اس روش پہ اتنا اس انداز سے عمل نہیں ہوا, اگر ہوا بھی ہے تو وہ برابری کی بنیاد پہ اس کو اتنا میڈیا میں اہمیت نہیں ملی. لیکن جب اسلامی جمہوریہ ایران نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی کہ ہم بھی امریکنز حکام پہ جواباً یعنی رد عمل کے طور پہ وہ ہمارے اداروں پہ لگاتے ہیں, ہمارے افراد پہ لگاتے ہیں, تو ہم بھی ان پہ پابندی لگائیں گے, تو بظاہر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ صرف ایک تھریٹ ہے اور ایران کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس سطح کی پابندی عائد کرے.
ڈاکٹر صاحب, ماہرین کا خیال ہے کہ تہران نے اس اقدام سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اور یورپ کی دھونس دھمکیوں سے مروب ہونے والا نہیں ہے, بلکہ متوازن, بر وقت اور ٹھوس جوابی کارروائی کر کے امریکہ اور یورپی یونین کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور بیانات کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا
ہے. جی ہاں, ایسے ہی ہے. آج جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں گئی ہے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایران نے ایک جواب دیا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی ملک پہ پابندیوں کے عنوان سے جو الزامات عائد کرتے ہیں کہ آپ نے ان وجوہات کی بنیاد پر آپ پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے, امریکہ کی طرف سے جو پابندی لگائی جاتی ہے اس میں بھی وہ چیزیں لکھی جاتی ہیں, وہ الزامات لکھے جاتے ہیں کہ ان الزامات کی بنیاد پہ. لیکن امریکہ کے جو الزامات ہیں آج تک کبھی کسی نے اس کو اہمیت نہیں دی, چونکہ امریکہ کا یہ ایک وتیرہ چلا رہا ہے کہ جو بھی مخالف ہو اس کو کہو جی وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے, جی وہاں پہ انسانی حقوق نہیں ہے, وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, فلاں پہ فلاں فلاں فلاں, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ
جیسے ایران نے چارج شیٹ دی ہے کہ کا نام لے کر اور کیوں کس وجہ سے یہ پابندی لگ رہی ہے اس کا ذکر کیا.
جی ہاں, اب میں جو دوسرے عرض کر رہا تھا اس میں یہی تھا کہ ایران نے جب یہ کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلنس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, اندرونی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہمارے خلاف جو موومنٹ چلی ہے اس میں اس شورش کو پھیلانے کی ترغیب دلانے میں ہم ان کو جو ہے وہ ان پہ پابندی عائد کر رہے ہیں, یا جو دہشت گردانہ اقدامات ایران کے اندر جو اس کی ترویج کی جا رہی ہے اس میں ان کی انوالومنٹ ہے, یا مثلا دہشت گردی کے خلاف جو ایران اقدامات کر رہا ہے اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے میں بھی یہ لوگ موجود ہیں, یا ایک بہت بڑا جو اقتصادی دہشت گردی ہے, یعنی اقتصادی, اب اس میں جو ادارے جن پہ پابندی آئی ہیں وہ اقتصادی بعض ڈپارٹمنٹ جی ہیں امریکہ کی جن کو جن پر پابندی عائد ہوئی ہے, اور کچھ افراد بھی ایسے ہیں کہ جو اقتصادی معاملات سے ہیں. تو اقتصادی دہشت گردی کو بھی, اب یہ اقتصادی دہشت گردی کو جب اس عنوان سے میڈیا میں لایا جائے گا کہ چونکہ امریکہ ایک اقتصادی دہشت گرد ہے اس لیے اس پہ پابندی ہوگی, تو اس پہ پھر لوگ لکھیں گے, اس پہ لوگ بولیں گے, اس پہ پھر لوگ آگاہ ہوں گے. اور پابندی کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ امریکہ کو ان پابندیوں کے ذریعے سے اس کے اس چہرے کو جو ہے وہ بے نقاب کیا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سمعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در صدا سے پہلے, بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 10 آبان, 6 ربیع الثانی اور 1 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ ربیع الثانی سن 816 ہجری قمری کو معروف ادیب اور فاضل میر سید شریف کا شیراز میں انتقال ہوا. وہ ایران میں تیموریہ عہد کے ابتدائی دور کی شخصیات میں سے تھے اور ان کا شمار اس وقت کے عظیم دانشور قطب الدین رازی کے شاگردوں میں ہوتا تھا. میر سید شریف کی معروف تصانیف میں رسالت الکبریٰ فی المنطق اور شرح مواقف قاضی عضد الدین ای جی قابل ذکر ہیں۔ چھ ربیع الثانی سن 852 ہجری قمری کو مشہور مصری مورخ ابن یاس پیدا ہوئے۔ ان کی تحریر بہت سلیس اور عام فہم ہوتی تھی اور وہ عربی قواعد کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ ابن یاس کے اس اسلوب نے زبان کے لحاظ سے ان کی تالیفات کو بہت اہم بنا دیا۔ ان کی اہم ترین تاریخی کتاب بدائع الظہور فی وقائع الدہور ہے۔ یہ کتاب سرزمین مصر کے بارے میں ہے۔ اس کتاب میں قدیم عرصے سے لے کر مصنف کی زندگی کے آخری ایام تک کے واقعات درج ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مصر کے بادشاہوں کے حالات زندگی، عمارتوں کی تعمیر اور بیماریوں کے بارے میں بھی مفید مضامین پائے جاتے ہیں۔ یکم نومبر 1858 عیسوی کو ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیار سے نکل کر براہ راست حکومت برطانیہ کی تحویل میں چلا گیا۔ اس بات کا فیصلہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی پارلیمنٹ نے کیا تھا۔ لارڈ کیننگ نے یکم نومبر 1858 کو الہ آباد کے مقام پر دربار منعقد کر کے ملکہ وکٹوریا کا اعلان پڑھ کر سنایا، جس کے مطابق انہیں ہندوستان کا پہلا وائسرائے مقرر کیا گیا۔ اس اعلان میں ان اصولوں کا ذکر کیا گیا جن کے مطابق ہندوستان کی آئندہ حکومت کی بنیادیں استوار کرنی تھیں۔ دس آبان سن 1293 ہجری شمسی کو ایران کی اس وقت کی حکومت نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اس جنگ سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ لا تعلقی کا اعلان ایران کی قومی پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد کیا گیا تھا، لیکن حکام کی سیاسی کمزوری، ایران کی بگڑتی ہوئی اندرونی حالت اور جنگ عظیم میں شامل ممالک کی جنگ اور تسلط پسندی کے سبب ایران کی لا تعلقی کے خلاف اقدام کے تحت برطانیہ، روس اور سلطنت عثمانیہ کی افواج نے ایران پر حملہ کر کے ایران کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ یکم نومبر سن 1917 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر اور معلم مولوی اسماعیل میرٹھی کا انتقال ہوا۔ وہ 12 نومبر 1844 کو ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیروں اور مشائخ کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ 1892 میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ اور اردو کی پہلی کتاب مرتب کی۔ یہ دونوں کتابیں پہلی مرتبہ 1892 میں طبع ہوئیں۔ یہ کتابیں اس قدر پسند کی گئیں کہ مولوی صاحب نے اس سلسلے کی مزید 4 کتابیں تصنیف کیں۔ اسماعیل میرٹھی نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر بہت سی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظم تاروں بھری رات اردو کی پہلی معرہ نظم کہلاتی ہے۔ چڑیا کے بچے ان کی ایک اور معرہ نظم ہے۔ ان نظموں میں انہوں نے ایسے متعدد شعر کہے جو آج بھی زباں زد خاص و عام ہیں۔ ان کی دیگر تصانیف میں سوان حیات امیر خسرو، تذکرہ غوثیہ اور مثنوی فکر حکیم قابل ذکر ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کو حکومت برطانیہ نے خان صاحب کا خطاب دیا تھا۔ یکم نومبر 1954 عیسوی کو الجزائر میں احمد بن باللہ کے ہاتھوں تحریک آزادی کی بنیاد پڑنے کے بعد آزادی کی جنگ کا باضابطہ آغاز ہو گیا۔ الجزائر 20ویں صدی کے اوائل میں مکمل طور سے فرانس کے قبضے میں تھا اور اس دوران پراکندہ طور پر فرانسیسی استعمار کے خلاف جھڑپیں اور مسلح کاروائیاں ہو رہی تھیں۔ بالآخر 132 سال کی حاکمیت کے بعد فرانسیسی سامراج کو الجزائر کے حریت پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور 1962 میں الجزائری مسلمانوں کی تحریک آزادی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ تحریک آزادی کے سربراہ احمد بن بلا ملک کے پہلے صدر بنے۔ دس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو عالم اور مجاہد فقیہ آیت اللہ سید محمد علی قاضی تبا تبائی کو منحرف اور دہشت گرد تنظیم فرقان کے ارکان نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ابتدائی دینی علوم حاصل کیے، بعد میں معتبر اعلیٰ دینی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے قصب فیض کیا۔ آیت اللہ قاضی تبا تبائی شاہ کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران بارہا جیل گئے اور جلاوطن کیے گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تبریز میں اپنا نمائندہ اور امام جمعہ مقرر کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ایران میں ہونے والے حالیہ بلوے مغربی ممالک کے لیے ایران کے داخلی امور میں مداخلت اور بلووں میں شدت کا بہانہ بن گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمنوں نے گزشتہ 43 برسوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنے کے لیے تمام تر حربے اور ہتھکنڈے استعمال کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایران کے دشمن علاقائی اور عالمی پیمانے پر ایرانوفوبیا کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایران اسلامی کی شبیہ بگاڑنے کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر بھی بدامنی پیدا کرنے اور بلوے کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایران میں بدامنی پھیلانے کی غرض سے مخملی اور رنگین انقلاب امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور بعض دیگر یورپی ممالک کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ایران کے دشمن ایران میں بحران پیدا کرنے کے لیے ہر موقع اور ہر بہانے کو استعمال کرتے ہیں۔ خواتین کے حقوق، انسانی حقوق، انتخابات کے انعقاد کا طریقہ، انتخابات کے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا یا کوئی بھی وسیلہ اور بہانہ جس سے ایرانی معاشرے میں خلیج پیدا کی جا سکے یا عوام کے درمیان خلیج کو بڑھانے کے لیے اختلافات کو ہوا دینا، یہ سب حربے ایران کے دشمنوں نے گزشتہ کئی عشروں میں استعمال کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن بحران کھڑا کرنے کے لیے ایران میں رونما ہونے والے ہر واقعے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کی حکومتوں کو مختلف مشکلات و مسائل اور اپنی کارکردگی سے اپنے عوام کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ دنیا کے تمام جمہوری ممالک کو بھی مشکلات اور عوام کے مطالبات نیز ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے سلسلے میں مسائل درپیش ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران علاقے کا ایک جمہوری ترین ملک ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر انقلاب کی کامیابی کے 50 دن کے اندر حکومت کی نوعیت کے بارے میں ریفرنڈم نہیں ہوا ہے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے پہلے سال میں عوام نے 5 بار انتخابات میں حصہ لیا۔ پہلا الیکشن حکومت کی نوعیت سے متعلق ریفرنڈم تھا، دوسرے انتخابات مجلس خبرگان یعنی فقہا کی کونسل کے انتخابات تھے، تیسرے انتخابات میں آئین کے بارے میں ریفرنڈم تھا، چوتھے انتخابات صدارتی انتخابات اور پانچویں ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے انتخابات تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 43 سال کے عرصے میں 40 سے زیادہ انتخابات منعقد ہو چکے ہیں۔ دنیا کے جمہوری ملک میں ایسے بہت کم ممالک ہیں جہاں لوگوں نے اتنی زیادہ بار انتخابات میں حصہ لے کر اپنے ملک کی سرنوشت کا فیصلہ کیا ہو، جبکہ مشرق وسطی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ہمسائگی میں دنیا کے استبدادی ترین ممالک واقع ہیں جہاں کے نظام ہائے حکومت شاہی اور قبائلی ہیں۔ یہی حکومتیں امریکہ اور بعض مغربی ممالک کی طرف سے ملنے والے ہتھیاروں کے ذریعے لاکھوں یمنی عورتوں اور بچوں کا قتل عام کر رہی ہیں۔ تنقید کرنے والے صحافی کو آرے سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اور پھر تیزاب میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کا کوئی نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ مغربی حکومتیں اور انسانی حقوق کا دم بھرنے والے بین الاقوامی ادارے اس جاہریت پر کوئی رد عمل نہیں دکھاتے بلکہ خاموش رہتے ہیں، بالکل خاموش۔ البتہ اپنی انسان دوستانہ شبیہ کی بقا کے لیے ایک تنقیدی بیان جاری کر دیتے ہیں۔ علاقے کے جمہوری ترین ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں مغربی حکومتوں نے دوہرا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ مغربی حکومتیں علاقے کی انہی استبدادی اور فاسق حکومتوں کے ساتھ سینکڑوں ریڈیو، ٹی وی اور سوشل میڈیا چینل، نیوز سائٹیں قائم کر کے، جن میں سر فہرست بی بی سی، منوتو اور ایران انٹرنیشنل چینلوں نے ایرانی عوام کے خلاف دیگر دشمنانہ اقدامات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی جنگ بھی چھیڑ رکھی ہے۔ نفسیاتی جنگ کا مقصد ایرانی عوام کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام اور عوام کے درمیان عدم اعتماد پیدا کرنا ہے۔ انہی ناپاک مقاصد کے تحت وہ بدامنی اور جھگڑا فساد کرانے کے لیے ہر موقع کو استعمال کرتے ہیں۔ ایران میں ہونے والے حالیہ واقعات میں ایک نوجوان لڑکی مہسا امینی کی ناگہانی موت ایران میں خواتین کے حقوق کے دفاع کی آڑ میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے مذکورہ ذرائع ابلاغ کو ایک نیا شوشہ مل گیا، جبکہ کئی رپورٹیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں، خاص طور سے متعلقہ محکمے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ غمازی کرتی ہے کہ مہسا امینی کے ساتھ کسی بھی تشدد کا کوئی نشان تک نہیں ہے۔ مہسا امینی کو پرانی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اسی وقت جب مہسا امینی کی ناگہانی موت ایران کے خلاف مغربی حکومتوں اور ذرائع ابلاغ کی نفسیاتی جنگ اور بدامنی کے ایک موقع میں تبدیل ہوئی، افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم کا ایک دھماکہ ہوا جس میں دسیوں لڑکیاں اور بچے مارے گئے، لیکن مغربی حکومتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے مذمتی یا تنقیدی بیان یا اس دہشت گردانہ حملے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تک نہیں کیا گیا۔ جو چیز ٹی وی چینلوں اور دیگر خبری ذرائع میں نمایاں ہوئی اور جس چیز پر خاص توجہ دی گئی، وہ ایران میں ہونے والے حالیہ واقعات کے دوران شہری تنصیبات اور عام لوگوں کے اموال کو غارت کرنے والوں کے خلاف پولیس کارروائی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی بھی وجہ سے جب غیر قانونی طور پر سڑکوں پر آنے والوں، تشدد اور عوام کے اموال اور سرکاری دفاتر اور مقامات کو غارت کرنے والوں کے خلاف پولیس ایکشن لیتی ہے تاکہ بدامنی کو روکا جا سکے اور امن و امان برقرار ہو سکے، ایسی کوئی رات نہیں ہوتی جب مغربی ممالک کی سڑکوں پر مظاہرین کے خلاف پولیس کارروائی کی رپورٹ سامنے نہ آتی ہو۔ لیکن اگر ایرانی پولیس سڑکوں پر امن و امان بحال کرنے کے لیے آتی ہے تو گویا کوئی غلط کام کیا گیا ہو۔ ایران کے انہی حالیہ بلموں کے دوران کئی پولیس والوں کو اپنی ڈیوٹی انجام دیتے وقت شہید کر دیا گیا، لیکن مغربی ذرائع ابلاغ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ ایران کے حالیہ واقعات کے بارے میں مغربی حکومتوں، خاص طور سے امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کی حکومتوں کا یہ دوغلا رویہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے خلاف مغربی حکومتوں کی منصوبہ بندی کی غمازی کرتا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے اکسانے پر ایران کی کچھ سڑکوں پر جو نعرے لگائے گئے، وہ ایرانی قوم اور حکومت کے درمیان عدم اعتماد اور ایرانی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے ان کے مقصد کی واضح علامت ہیں۔ ایران کے اندر اور ایران کے ہمسائے ممالک، خاص طور سے عراقی کردستان اور پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کا فعال ہونا ظاہر کرتا ہے کہ مغربی ممالک کو اب بھی امید ہے کہ وہ اس طرح کے نفسیاتی اقدامات اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کے درخت کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ صوبہ سستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان میں ایک دہشت گرد گروہ نے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا جس میں درجنوں افراد مارے گئے اور کئی پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے اس حملے کو خواتین کے حقوق کے دفاع کے لیے ہونے والے احتجاج کا حصہ قرار دیا۔ تاہم دہشت گردوں کے قبضے سے جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں ان سے زاہدان کے خونی واقعات میں دہشت گرد گروہوں کا ہاتھ بالکل عیاں اور واضح ہے۔ صوبہ کردستان میں دہشت گرد گروہوں نے، جن کے ہاتھ گزشتہ چار عشروں میں ہزاروں خواتین اور بچوں اور پولیس اہلکاروں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، ایران میں افراتفری اور بدمنی پھیلانے کے موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ان دہشت گرد گروہوں میں اصلی ترین گروہ پیجاک اور کوملا دہشت گرد گروہ ہیں۔ گزشتہ چار عشروں کے دوران ان گروہوں نے اپنے ہم وطن کردوں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف کسی بھی جرم و جارحیت سے دریغ نہیں کیا۔ ان تمام دہشت گرد گروہوں کو مغربی حکومتوں کی طرف سے حمایت حاصل ہے اور مغربی ممالک میں ان کے دفاتر اور باضابطہ سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن چونکہ یہ دہشت گرد گروہ ایران کے خلاف سرگرم ہیں اس لیے مغربی حکومتیں ایران میں بحران پیدا کرنے کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کر رہی ہیں۔ ان سب کے باوجود سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراقی کردستان میں دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دہشت گردانہ اور بحران پیدا کرنے والے کسی بھی اقدام پر ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اسلامی انقلاب نے دو قطبی نظام کے حالات میں کامیابی حاصل کی اور مغرب اور مشرق کے دونوں بلاکوں میں اپنے دشمنوں کے ہماگیر حملے کے مقابلے ڈٹ گیا۔ اب بھی وہ خدا کی ابدی طاقت اور قوم کی حمایت پر بھروسہ کر کے ایران کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ اسی سلسلے میں ابھی گزشتہ 14 اکتوبر کو رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کے سربراہوں، اعلی سول اور فوجی عہدیداروں اور تہران میں منعقدہ 36ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک غیر ملکی مہمانوں سے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ ہم دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابل ڈٹ گئے۔ ایک دن تھا جب دنیا دو بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں تھی، امریکہ اور سابق سوویت یونین کی طاقت۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان دسیوں آپسی اختلافات تھے، لیکن ایک مسئلے میں اتفاق رکھتی تھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کی مخالفت میں ان میں اتفاق پایا جاتا تھا۔ وہ اس خام خیالی میں مبتلا تھیں کہ اس پودے کو اکھاڑ پھینکیں گی، لیکن یہ پودا آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام سے میں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ تو سامعین، پروگرام کے ساتھ سامعین پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ آرمانے میں شیراز میں دہشت گردانہ حملے میں ملوث مزید 6 افراد گرفتار. الزمان، السودانی اور السیسی نے عراق و مصر کے درمیان باہمی تعاون کو جاری رکھنے پر زور دیا. اور نیویارک ٹائمز، گھر میں گھس کر حملہ کرنے والا نینسی پیلوسی کے گھٹنے توڑنا چاہتا تھا. وفاقی استغاثہ. اور اب اخبارات کی تفصیل. روزنامہ جمہوری اسلامی، دشمن ملک کی تقسیم کے در پہ ہے، انٹیلیجنس کے وزیر. روزنامہ جمہوری اسلامی اس بارے میں لکھتا ہے کہ ایران میں انٹیلیجنس کے وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب نے کہا ہے کہ کردستان اور بلوچستان میں مسلحانہ طور پر دشمن جو کوششیں کر رہا ہے وہ ملک کی تقسیم کی سازش کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پیکج کی شکل میں غیر ملکی ایجنسیوں کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور روزانہ اسی کے حساب سے کام ہو رہا ہے اور ملک میں بحران پیدا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر بھی جو کچھ گنے چنے لوگ تشدد کر رہے ہیں وہ دراصل تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں اور ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ان لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں اور دوسرے ملکوں میں ٹریننگ دی گئی ہے، جبکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں. ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے ایک سیمینار میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ فتنے میں ملک میں مظاہرے نہیں بلکہ بلوے ہو رہے تھے. مظاہرے میں قتل کرنے، املاک کو جلانے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ روزنامہ القدس العربی، الجزائر سربراہی اجلاس، کیا عرب ناروں کی دنیا سے باہر نکلیں گے؟ روزنامہ القدس العربی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ عرب لیگ کا 31واں سربراہی اجلاس ایسے حالات میں الجزائر میں ہو رہا ہے کہ جب تمام رکن ممالک طرح طرح کے بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان میں اکثریت کو آزادی اور اس کے مفہوم تک کی خبر نہیں ہے. کورونا کی وجہ سے سن 2019 کے بعد پہلی بار عرب لیگ کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، لیکن اگر شرکا نے نعرے بازی کی عادت ترک نہیں کی اور بار بار دہرائے جانے والے دعووں سے پرہیز نہیں کیا تو یہ سربراہی اجلاس بھی کچھ خاص نہیں کر پائے گا اور 4 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے. سربراہی اجلاس کے میزبان الجزائر نے فلسطینی تنظیموں میں اتحاد پیدا کر کے ایک اہم کام کیا ہے. اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. جن ستہ، موربی پل کی تباہی، تقریباً 100 اب بھی لاپتہ. پی ایم مودی نے اجلاس طلب کیا، 2 نومبر کو گجرات میں عام سوگ. روزنامہ صحافت، یکساں سول کوڈ ناقابل قبول اور ملک کے لیے نقصان دہ، مسلم پرسنل لا بورڈ. اور روزنامہ نوائے وقت، وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ. اور سامعین، اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ جسارت، پاکستان کا معاشی مستقبل. اس عنوان کے تحت روزنامہ جسارت لکھتا ہے کہ پاکستان کا معاشی مستقبل کیا ہوگا، ملک دیوالیہ ہو چکا یا ہونے جا رہا ہے، پاکستان میں سیاسی رسہ کشی کے کیا نتائج نکلیں گے، دوست ممالک کی مدد سے معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی کی زبان پر ہیں اور وہ ان کے جوابات جاننے کا منتظر ہے. چین نے سی پیک اور غیر سی پیک تعاون کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا چاہے حالات کچھ بھی ہوں. دوسری طرف یورپ اور امریکہ نے پاکستان کو جھکانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف اور دیگر اداروں کو استعمال کیا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان چاہے کچھ بھی کر لے، امریکہ اور مغرب کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ سی پیک اور چین کو ترک نہیں کر دیتا، جو ممکن نہیں۔ امریکہ اور مغرب بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیں گے، چاہے پاکستان چین کو چھوڑ دے۔ روزنامہ قومی آواز۔ ملک میں غربت کی صورتحال انتہائی تشویشناک، بھوک پر حکومتی دلیل کی پول کھول رہے ہیں اعداد و شمار۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سن 2022 کے گلوبل ہنگر انڈیکس جی ایچ آئی ایک بار پھر اندازہ دیتا ہے کہ ہمارے ملک کی زمینی حقیقت کیا ہے۔ اس انڈیکس میں 121 ممالک کی حالت کا جائزہ لیا گیا ہے اور ہندوستان اس انڈیکس میں 107 نمبر پر ہے۔ 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو ہندوستان کا اسکور 29.1 تھا اور اس بار یہ 28.2 ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ انڈیکس جتنا کم ہوتا ہے غربت کی سطح اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ایرانی مندوب کا اقوام متحدہ کے رکن ممالک تمام ملکوں کے نمائندوں کے نام خط۔ ایران کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس کے لیے امریکی کوشش خطرناک، روایت۔ وائی جے سی، کچھ دشمنوں نے حالیہ واقعات سے غلط فائدہ اٹھا کر داعش کے دہشت گردانہ حملے کے حالات فراہم کیے۔ اور سانہ نیوز ایجنسی، پارلیمانی تعاون میں فروغ کے لیے شام اور ایران کے درمیان مذاکرات۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے ایران کے خلاف مغربی میڈیا کی پروپیگنڈا مہم کے سلسلے میں خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، ایران کے خلاف مغربی میڈیا کی ناکامی کے عنوان سے پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، آج مغربی حکومتوں، خاص طور سے امریکہ کے پاس دنیا میں اپنے مفادات کی تکمیل، حتیٰ حکومتوں کی سرنگونی کے لیے بھی سب سے اہم حربہ ذرائع ابلاغ ہیں۔ رنگین انقلاب امریکہ مخالف حکومتوں کی سرنگونی کے لیے ذرائع ابلاغ کی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے نمونے ہیں۔ بنابراین اسلامی جمہوریہ ایران، جو کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی تسلط پسندانہ اور غاصبانہ پالیسیوں کا مخالف اور ستم دیدہ اور مظلوم لوگوں کا پشت پناہ اور حامی ہے، مغربی ذرائع ابلاغ کا اہم ترین ہدف ایران کی سرنگونی یا کم سے کم اس کی طاقت کو کم کرنا ہے۔ البتہ سن 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے شروع سے ہی اسلامی جمہوریہ ایران اور ایرانی عوام کے خلاف وسیع پروپیگنڈا شروع ہو گیا، لیکن 15 سال کے دوران اس پروپیگنڈے میں منظم طور پر شدت اور وسعت آئی ہے۔ 360 سے زیادہ فارسی زبان کے چینل ایرانیوں کے دینی عقائد اور طرز زندگی کو بدلنے کے ساتھ ساتھ
ایران کی شبی کو مخدوش اور بدنما بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چینل سوشل میڈیا پر بھی پوری طرح ایران کے خلاف سرگرم ہیں اور اپنے پروگراموں کو ویب سائٹوں پر بھی خوب نشر کرتے ہیں۔ بہرحال ایران کے دشمن مغربی فارسی چینل تحریر کے ذریعے، تصویر اور ویڈیو کے ذریعے، غرض کے مختلف طریقوں سے ایران کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائے ہوئے ہیں۔ بنابراین یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ایک ملک کے خلاف اتنے وسیع پروپیگنڈے کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ برسوں کے دوران ایران میں کہیں بھی کوئی چھوٹا سا بھی بدامنی کا واقعہ رونما ہوا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن فارسی زبان کے چینلوں نے اس کے خلاف وسیع پروپیگنڈا کیا اور مظاہروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، نیز اپنی گمراہ کن تشہیرات کے ذریعے عوام کی راہ کو منحرف کرنے کی کوشش کی۔ ان چینلوں نے ایران میں ہونے والے مظاہروں سے، جو کہ دنیا کے تمام ممالک میں ہوتے ہیں، اپنے ناپاک مقاصد حاصل کرنے کے لیے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ گزشتہ 16 ستمبر کو پولیس تحویل میں نوجوان لڑکی مہسا امینی کی موت ملت ایران کے غمگین ہونے کا سبب بنی، لیکن صرف چند گھنٹوں کے بعد ہی اغیار کے فارسی زبان کے چینلوں نے بغیر کسی ثبوت و شواہد کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ مہسا امینی کی موت پولیس کے تشدد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بعض افراد نے، جنہوں نے اس پروپیگنڈے پر یقین کر لیا تھا، کئی شہروں میں مظاہرے کیے، اگرچہ پولیس کے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج اور ماہر ڈاکٹروں کی میڈیکل رپورٹوں سے ثابت ہو گیا کہ مہسا امینی کی موت اس کی پرانی بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس پر کوئی تشدد نہیں ہوا، لیکن دشمن ذرائع ابلاغ نے حقائق نظر انداز کرتے ہوئے وہی کام انجام دیا جو ان کا فریضہ تھا، یعنی حقائق پر پردہ ڈال کر من گھڑت کہانیاں بنائیں اور ایرانی عوام کو بلبوں کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ اب تک کی سب سے بڑی اس پروپیگنڈا مہم میں، جو صرف ایک ایرانی شہری کی موت کی وجہ سے چلائی گئی، ابلاغیات کے مختلف ذرائع جو اسلامی جمہوری نظام کی سرنگونی یا اس نظام کو کمزور کرنے کے درپے تھے، وہ مکمل طور پر آپس میں ہم آہنگ تھے اور ایک دوسرے کی خبروں کو اپنی اپنی نشریات میں جگہ دے رہے تھے۔ حکومت برطانیہ کا بی بی سی فارسی چینل، حکومت سعودی عرب کے بجٹ سے چلنے والا ایران انٹرنیشنل چینل اور منوتو چینل جو برطانیہ سے نشر ہوتا ہے، یہ ٹی وی چینل ایرانی عوام کو مظاہروں اور تشدد پر اکسانے میں پیش پیش تھے۔ مذکورہ ٹی وی چینلوں نے میڈیا کے غیر جانبداری کے اصول کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا اور اپنی تمام تر طاقت و توانائی کو ایران کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں لگا دیا تھا۔ ان چینلوں نے ایران میں ہونے والے مظاہروں کے بارے میں غلط اور مبالغہ آرائی پر مبنی خبریں اور رپورٹیں نشر کر کے ایران کو بدامنی والا ملک دکھانے کے علاوہ سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں میں شریک ہونے کے لیے لوگوں کو اکسانے کا بھی کام کیا۔ ایران میں ہونے والے حالیہ مظاہروں کے ہزاروں فوٹو اور ویڈیو نشر اور شائع ہوئے، جن میں بہت سارے پرانے اور کسی دیگر ملک میں ہونے والے مظاہروں کے فوٹو اور ویڈیو تھے۔ یہ نفسیاتی جنگ سوشل میڈیا میں بڑی شد و مد اور اغیار کے چینلوں کو حاصل تمام تر جدید ترین وسائل کے ساتھ جاری رہی۔ سوشل میڈیا میں دشمن چینلوں کے غیر ذمہ دارانہ اور بے لگام کردار کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دروغگوئی، افواہیں پھیلانے اور اشتعال انگیزی اور بھڑکانے والی تصاویر اور ویڈیو فلموں کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ایران کے خلاف استعمال کیے گئے ٹویٹ، کمنٹ اور فرضی ذاتی وغیرہ کی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ اسرائیل اور سعودی عرب میں ایران کے خلاف سائبر سرگرمیوں کے لیے قائم کیے گئے مراکز اور البانیہ میں دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ہیڈ کوارٹر میں تیار کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، کچھ عرصہ پہلے امریکی نیوز نیٹورک سی این این نے یہ اعتراف کیا تھا کہ تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ مہسا امینی کے نام سے چلائے گئے ہیش ٹیگ کو 5,20,00,000 ٹویٹ موصول ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان میں سے کچھ ٹویٹس کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہیش ٹیگ کی اس مہم میں ہیرا پھیری کی گئی ہے اور اس میں روبوٹ بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔
تجزیوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احتجاج شروع ہونے کے بعد بڑی تعداد میں نئے ٹویٹ اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں۔ مہسا امینی کی موت کو بہانہ بنا کر ایران کے خلاف پروپیگنڈا مہم اور پھر اسلامی جمہوریہ ایران پر خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرنا مضحکہ خیز ہے، کیونکہ متعدد ثبوت و شواہد اور دستاویزات کے مطابق انقلاب کے بعد تعلیم، صحت، سماجی سرگرمیوں اور شہری آزادی سمیت مختلف شعبوں میں ایرانی خواتین نے قابل قدر ترقی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہی میڈیا مغرب، بالخصوص امریکہ میں، پولیس کے ہاتھوں بڑی تعداد میں خواتین کے قتل کو نظر انداز کرتا ہے۔ علاوہ ازیں افغانستان میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 25 اسکولی لڑکیوں کی موت پر بھی خواتین کے حقوق کا دم بھرنے والے فارسی زبان کے ایران مخالف ان ذرائع ابلاغ نے کوئی اظہار غم نہیں کیا، کیونکہ ایران کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے والے یہ ذرائع ابلاغ، خاص طور سے امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب کے پروردہ ذرائع ابلاغ کو ایران میں کچھ اور نظر آتا ہے اور ایران سے باہر کچھ اور۔ اس دوہرے رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان ذرائع ابلاغ اور ان کی حکومتوں کے لیے خواتین کے حقوق کے دفاع کا مسئلہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام سے مقابلے کا صرف ایک بہانہ ہے۔ مہسا امینی کی موت کے چند دن بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ غیر ملکی میڈیا اس بہانے کشیدگی اور بدامنی کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں تک کہ اس بہانے ایران میں علیحدگی پسندی کی حمایت بھی کر رہا ہے، تو جو تھوڑے بہت لوگ مظاہروں میں شریک تھے انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ احتجاج سے خود کو الگ کر لیا۔ لیکن مذکورہ ذرائع ابلاغ نے اسلامی جمہوریہ ایران کی شبیہ خراب کرنے اور احتجاج جاری رکھنے کے لیے لوگوں کو ورغلانے کی غرض سے لا تعداد فرضی اور جھوٹی خبریں، تصویریں اور فلمیں نشر اور شائع کی۔ ان کی مذموم حرکتوں میں کچھ لڑکیوں کے قتل کی جھوٹی خبریں شامل ہیں، جن میں سے بعض زندہ تھیں اور بعض دوسری جگہوں پر خودکشی اور بیماری کی وجہ سے مر چکی تھیں۔ بنابراین لوگوں نے ان خبروں کو اہمیت نہیں دی۔ بہرحال ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ احتجاجی مظاہروں کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کو پہلے ہی تربیت دے دی گئی تھی اور وہ انتہائی پرتشدد اور جارحانہ تھے۔ انہوں نے عوامی اور ذاتی املاک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے پاس بعض اوقات آتشی اسلحہ بھی ہوتا تھا، لیکن غیر ملکی میڈیا اور سوشل میڈیا نے مظاہروں کو بہت بڑا واقعہ بنا کر پیش کیا اور مظاہرین کے ان اقدامات کو تشدد پسندانہ رویے کا رد عمل قرار دیا، جبکہ ایرانی پولیس فورس ان شرپسندوں کے ساتھ سب سے زیادہ بردباری کا مظاہرہ کرتی تھی اور صرف اس وقت مداخلت کرتی تھی جب ان سے دوسروں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جاتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ان واقعات کے سلسلے میں اپنے خطاب میں پولیس فورس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بڑی سازش کو ناکام بنانے میں عوام کے کردار کو اہم قرار دیا اور فرمایا، یقیناً قوم ان واقعات میں بھی پوری طرح مضبوط نظر آئی، دوسرے واقعات کی طرح پوری طرح مضبوط نظر آئی، دوسرے واقعات کی طرح ہمیشہ کی طرح، پہلے کی طرح، مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان۔ تو سماعت فرمائے پروگرام نور ایمان اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، دامن اسلام سے وابستہ ہونے والے نو مسلموں کی فہرست میں بہت سے ہنر و فن کے ماہرین کا نام بھی نظر آتا ہے، جنہوں نے بے شمار مال و دولت رکھنے اور شہرت یافتہ ہونے کے باوجود دین اسلام کو سعادت و کامرانی کی راہ کے عنوان سے منتخب کیا ہے۔ ان لوگوں نے در حقیقت اپنی فطری آواز کا، کہ جو تمام لوگوں کو خداوند عالم کی عبادت و پرستش اور حق کی طرف دعوت دیتی ہے، جواب دیا ہے۔ سامعین، آئرلینڈ کے مشہور و معروف گلوکارہ محترمہ سینٹ اوکنر ہیں، جو اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے روبرو ہوئی ہیں، لیکن اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد انہوں نے سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ اس خبر کو ذرائع ابلاغ نے بہت ہی وسیع پیمانے پر کوریج دی، جس نے بہت سے لوگوں کو ششدر کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک ایک عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ تھی اور اسلام قبول کرنے میں انہیں کوئی دلچسپی اور رغبت نہیں تھی۔ محترمہ سینٹ اوکنر اگرچہ ایک غیر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ان کے والدین ایک معنوی مسائل اور کائنات کو چلانے کے لیے ایک عظیم قدرت کے وجود کے قائل تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ماں انہیں متعدد مرتبہ گرجا گھر بھی لے کر گئی تھی۔ اسی طرح سے محترمہ سینٹ اوکنر نے کتاب مقدس کی داستانوں کے بارے میں بہت سی فلمیں بھی دیکھی تھی اور ایک حد تک ان کی معلومات اور آگہی بھی رکھتی تھی۔ گرجا گھر کی تبلیغات اس بات کا سبب بنی کہ محترمہ سینٹ اوکنر نے نوجوانی کے عالم میں عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں، میں ایک عیسائی نوجوان ہونے کی بنا پر اپنے گھر کے قریب گرجا گھر جایا کرتی تھی۔ وہاں پر میرے لیے بہت سی ایسی چیزیں پیش آئیں جس نے مجھ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس جملے سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہاں بہت سے ایسے شبہات اور تناقض پائے جاتے تھے جو تحریف شدہ عیسائی مذہب میں موجود ہیں، مگر ان کا کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ سامعین، سینٹ اوکنر بہت ہی جلد گلوکارہ بننے کے تمام شرائط اور راز و فن سے آگہی پیدا کر لیتی ہیں اور 1980 کے آخری عشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں، اور چند برس بعد مشہور ترانہ ہی چیز مثل تو نیست، یعنی کوئی بھی چیز تیرے جیسی نہیں ہے، کو پڑھنے کے بعد عالمی شہرت حاصل کر لیتی ہیں۔ فن و ہنر کی زندگی میں انہیں بے پرواہ، محنتی اور غصہ ور چہرے رکھنے والی کے عنوان سے توصیف کیا گیا، کہ جو قابل اعتراض اور سرکش راہ کو شروع کرنے والی تھی۔ لیکن آئرلینڈ کی اس گلوکارہ کی زندگی کو دولت و شہرت بہت زیادہ آرام و سکون نہ پہنچا سکی اور وہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئی۔ محترمہ سینٹ اوکنر نے اپنے ذہنی سکون و اطمینان اور روحانی سکون کے لیے یوگا اور مراقبہ جیسی بہت سی روشیں اختیار کی، لیکن خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسی طرح وہ بہت سے ادیان کا مطالعہ کرتی ہیں، مگر پھر بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچی۔ اس بارے میں وہ خود کہتی ہیں، میں نے مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن ہم نے خیال بھی نہیں کیا تھا ان میں سے کسی ایک مذہب سے وابستہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اسلام کے مطالعے کو سب آخر میں رکھا تھا، کیونکہ اس دین کے بارے میں مجھے بہت سے شکوک و شبہات تھے۔ سامعین، بہت سے نو مسلم افراد جیسے محترمہ سینٹ اوکنر دین اسلام کے خلاف مغربی ملکوں کے ذرائع ابلاغ کے بے شمار غیر منصفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے تمام ادیان و مکاتب کا مطالعہ کرنے کے بعد مذہب اسلام کے مطالعے کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں اور پھر دین اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں یا اتفاقی طور پر اس عظیم دین اسلام سے آشنا ہو جاتے ہیں، پھر پورے شوق و ولولے اور صدق دل سے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ سامعین، محترمہ سینٹ اوکنر اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے کے دوران ہر چیز سے زیادہ قرآن کریم سے متاثر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں، در حقیقت تمام مقدس کتابیں ہمیں اسلام کی جانب رہنمائی کرتی ہیں، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہمیں دوسری کتابوں کے استفادے سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری اور بہت ہی جامع کتاب ہے، جو بغیر کسی تحریف کے ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، جس نے گزشتہ ادیان کی تعلیمات کو مکمل کر دیا ہے۔ اس کتاب میں اس نقطے کی جانب بار بار تاکید ہوئی ہے کہ جیسا کہ ہم سورہ مائدہ کی 48 آیت کے آغاز میں پڑھتے ہیں، اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی تورات اور انجیل کی تصدیق اور محافظ ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق قرآن کریم نہ صرف یہ کہ آسمانی کتابوں کے معارف و تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بلکہ ان کو فراموشی اور تحریف سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ چنانچہ دین یہود اور عیسائیت کی جانب اکثر و بیشتر جھوٹ، بیجا گفتگو اور خرافات کی نسبت دی جاتی ہے، اس کو مسترد کرتی ہے اور انہیں جواب دیتی ہے۔ یہی قرآن کریم کی جامعیت ہے جس کے بارے میں محترمہ سینٹ اوکنر صراحت سے بیان کر رہی ہیں۔ میں خود کو نو مسلم خیال نہیں کرتی بلکہ بہت زیادہ خود کو دین اسلام کی طرف مائل تصور کرتی ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ احساس کریں گے مسلمان تو تھے لیکن اس سے بے خبر تھے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں دوسرے ادیان پر عقیدہ رکھنے والے اپنی آسمانی کتابوں کی صحیح تعلیمات مکمل طور پر بغیر کسی تحریف کے قرآن کریم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کتاب کو آخری اور جامع ترین آسمانی کتاب اور اسلام کا عظیم معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال محترمہ سینٹ اوکنر اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اکتوبر سن 2018 میں کلمہ شہادتین پڑھتی ہیں اور دین اسلام سے آشنا ہو جاتی ہیں اور اپنے لیے شہدہ صداقت نام کا انتخاب کرتی ہیں۔ اس کے بعد اپنے نام کو اپنے ٹویٹر پیج پر لکھ دیتی ہیں اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے لکھتی ہیں، میں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتی ہوں، ایسا راستہ کہ جسے میں نے اپنی پوری زندگی میں الہیات کے پرتوں میں طے کیا تھا جو آخر کار فطری طور پر اسلام پر منتج ہوا، کیونکہ تمام ادیان آخر میں پہنچ کر اسی دین پر ختم ہوتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول
محترمہ سینٹ اوکنر اسلام کو اپنے لیے خداوند عالم کی جانب سے ایک عظیم رحمت قرار دیتی ہیں۔ محترمہ شہدہ دین اسلام کے معارف اور تعلیمات اسلامی کو اپنی تمام معلومات کے درمیان سب سے اہم قرار دیتی ہیں، جس کا انہوں نے پہلے مطالعہ کیا ہے، اور اسی بنا پر اس وقت وہ محسوس کرتی ہیں کہ مکمل تعلیمات سے آراستہ ہو گئی ہیں اور معنوی اور اخلاقی لحاظ سے بہت زیادہ ترقی و پیش رفت کر لی ہے۔ وہ کہتی ہیں حقیقی مسلمان وہ ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس دنیا میں خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی عبادت و پرستش کے لائق نہیں ہے۔ دین اسلام کی ایک جاذبیت خالق یکتا اور توانا و مہربان کی شناخت کرانا ہے۔ اسلام کی نظر میں خداوند عالم کا کوئی شریک و نظیر نہیں ہے اور انسان کما حقہ اس کی معرفت پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ معرفت پروردگار بشریت کے درک کرنے سے ماورا ہے، لیکن انسان کے بہت ہی قریب بلکہ اس کے تمام حالات اور ضرورتوں سے آگاہ ہو باخبر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، زمین و آسمان میں جو چیزیں موجود ہیں ان سب کا خالق و مالک ہے، اور پروردگار کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے جو اپنے اعمال اور کردار سے فرش زمین پر خداوند عالم کا جانشین بن سکتا ہے، اور خداوند عالم اپنی تمام نعمتوں کو اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے بہتر طور پر استفادہ کر سکے۔ سامعین، سورہ حشر کی آخری تین آیتوں میں خداوند عالم کے بعض صفات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، وہ خدا وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ حاضر و غائب سب کا جاننے والا عظیم اور دائمی رحمتوں کا مالک ہے، وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ بادشاہ پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں، وہ ایسا خدا ہے جو پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کے لیے محو تسبیح ہے، اور وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ سامعین محترمہ، صداقت اس وقت ایسے ہی بزرگ و برتر اور مہربان خداوند عالم کی پناہ میں ہیں اور نفسیاتی بیماری اور افسردگی سے چھٹکارا پا چکی ہیں، یہاں تک کہ ان کے نئے افکار و نظریات کی بنا پر ان کے والد ماجد بھی متاثر ہوئے اور دین اسلام کی تعلیمات سے مجذوب ہو گئے۔ ایئرلینڈ کی یہ نو مسلم خاتون کہتی ہیں کہ میرے والد ماجد اسلام سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ دوسری اہم وجہ جس کی بنا پر خود اور بہت سے عیسائی اس دین سے مانوس ہو کر اسلام سے رغبت پیدا کر رہے ہیں، گرجا گھر میں فساد و فحشا کا ہونا ہے، جس کی خبریں کچھ کچھ دنوں بعد منتشر ہوتی ہیں۔ اس بارے میں محترمہ شہدا کہتی ہیں، شاید گرجا گھر میں ہونے والی جنسی رسوائیوں کی وجہ سے ہمارے جیسے افراد مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ان اتفاقات کی وجہ سے جو ہمارے گرجا گھروں میں رونما ہوا ہے، ہم ان کے حقائق کو صاف و شفاف دیکھیں۔ رسوائیاں، جھوٹ اور افراد کا نقصان اٹھانا۔ محترمہ شہدا نے پاپ کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ عیسائیت کے ماننے والوں میں سے ان کا نام حذف کر دیں۔ سامعین، محترمہ شہدا صداقت ایک مسلمان ہونے کے عنوان سے مغربی ذرائع ابلاغ کے پروپیگنڈوں کے خلاف حقیقی اسلام کے دفاع کو اپنا فریضہ سمجھتی ہیں اور اس بارے میں کہتی ہیں، میں شروع شروع میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے مسلمان ہونے کے بارے میں کسی کو خبر ہو، کیونکہ میں اس بات کی معتقد تھی کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کے سامنے یہ وضاحت کروں کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا ہے، لیکن اس وقت اسلام سے بہت زیادہ عشق محسوس کر رہی ہوں اور بہت زیادہ پسند کرتی ہوں دشمنوں کے سیاہ پروپیگنڈوں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کروں۔ در حقیقت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہونے کی بنا پر شکر ادا کریں، اور اسی کے ساتھ دوسروں کو بھی اسلام کی تعلیمات کی دعوت دیں، تاکہ لوگ مغرب کے مخاصمانہ پالیسیوں سے دور اور اسلامی حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر یہ کام مل جل کر اور ایک منظم و منصوبہ بندی کے ساتھ مناسب طریقے سے انجام دیا جائے، تو یقیناً اسلام کے زرعی اصول و قوانین اور تعلیمات سے لوگ بہرہ مند ہوں گے اور معاشرے پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ افراد اسلام کی جانب متوجہ ہو کر دامن اسلام سے وابستہ ہو جائیں گے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔